اپنی رائے کا اظہار کیا، جبکہ اجلاس کے بعد بہت سے اراکین قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے معاملات پر بیانات جاری کرنے کی بجائے بند دروازوں کے پیچھے اگر براہ راست بات چیت ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق سے۔ فاروق صاحب، آپ کو خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔
تو یہ بتائیے، یہ جو بیان آیا ہے، یقیناً اس کے بعد قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں ملک میں، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف ایک پیج پہ تو نظر آتے ہیں، لیکن ایک تاثر ہے کہ شاید جنرل شریف کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس میں نواز شریف کی حکومت اس قدر چست نہیں نظر آتی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت شکریہ۔ میں یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ چست نہیں نظر آتی،
جی،
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب تو دہشت گردی کے کوڈ سے خلاف تھے۔ 97 سے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ نواز شریف صاحب نے تو قائم کی تھی، دہشت گردی کے خلاف اس تک وہ گئے تھے کہ فوجی عدالتیں تک قائم کر دی۔ پھر اے پی سی بلانا نواز شریف صاحب نے بلائی اور اس نے یہ طے کیا اور آپریشن ضرب عز جو ہے وہ شروع ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ فوج کے اندر ایک ڈسپلن اور ٹریننگ ہے، اور سیولین جتنے بھی ادارے ہیں، وہ بیوروکریسی، دوسرے بہت سے ادارے ہیں،
جی،
اس میں اس طرح کی ڈسپلن نہیں ہوتا۔ پھر اس میں پروونشل گورنمنٹس ہیں جن کا بنیادی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، پھر مرکزی حکومت ہے، لیکن اگر پروونشل گورنمنٹس میں بھی کوئی کمزوری ہو، مثلا یہ زیادہ ایشو جو ہے یہ سندھ میں اور کے پی کے میں ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے مرکزی حکومت ان کو ذمہ دار ٹھہرا کر الگ تھلگ کر دے، یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی ایس پی آر کی جو یہ پریس سٹیٹمنٹ تھی، اس کا ایک تو یہ وہ غیر محتاط تھا، انہیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی بات انہوں نے کی ہے اس سے زیادہ معنی پہنائے گئے ہیں، ٹاک شوز میں اسے بہت زیادہ توڑ موڑ کے اپنی مطلب کی باتیں جو ہیں وہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اچھا،
اور وقتی طور پر ایک آدھ دن کے لیے انہوں نے ایک غیر یقینی صورتحال یا ایک عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طبقہ ہے پاکستان میں جسے پاکستان کی ترقی نہیں پسند، جو خود اقتدار میں آنا چاہتا ہے، چاہے وہ سیاسی طبقہ ہو یا کچھ اور ہوں، انہیں نواز شریف صاحب کی یہ چیزیں جو تو نواز شریف صاحب کا ایک اقتصادی ویژن 90 دیکھیں، میں انہوں نے کیا کیا 97۔
فاروق صاحب، یقیناً آپ کی باتوں میں وزن ہے، یقیناً جب جمہوری حکومت آتی ہے تو اس کے دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن
ہم عرض کروں،
جی جی
جملہ عرض کر دوں پھر آپ سوال کیجیے۔
جی جی،
دیکھیں میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، آپ چاروں جو ادوار ہیں فوجی یا جنہیں آپ آمریت کہیں، ان کا اینڈ ریزلٹ کبھی ملک ٹوٹتا ہے، کبھی سیاچن گلیشئر پاکستان سے جاتا ہے، کبھی کارگل ہوتا ہے، اور کبھی ہم دہشت گردی میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ اینڈ ریزلٹ چاہے وہ کتنے دعوے کریں، پاکستان کے ادارے خراب ہوئے، برباد ہوئے، اور ہم جو گورننس، گڈ گورننس کی بھی بہت نعرے مارتے رہے لیکن گڈ گورننس بھی نہ دے سکے، چوروں کو جیلوں سے نکال کے وزیر بنایا گیا، تو یہ مارشل لا کے ادوار میں ہوا نا۔
جی، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس وقت ہم چلتے ہیں ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی طرف، اور خالد فاروقی، آپ کو خوش آمدید۔
جی، السلام علیکم۔
تو پرسوں جب آئی ایس پی آر کا یہ بیان سامنے آیا، کل یا پرسوں، تو بہت ساری جو ہیں انکشافات ہونے لگے کہ آخر انہوں نے اس موقع پہ یہ بیان کیوں دیا ہے۔ آپ سیاسی تجزیہ کار ہیں، آپ بتائیے، آپ اس میں کیا معنی دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ معاملہ ایسا ہے جس کو بہت حساس پاکستان میں لیا گیا ہے اور بہت اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن انفیکٹ یہ کوئی اتنا میرے خیال میں جتنا حساس ہے اس کو اس طرح سے اتنا سینسٹیو بنا کے لینا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو طاقت ہے، اقتدار ہے، اس کا منبع کہاں پہ ہے۔ اگر تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے معروضی حالات کو سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے حالات کا جو موازنہ ہے نہ تو امریکہ سے کرتے ہیں، نہ برطانیہ سے، اور نہ ہی کسی اور ملک سے ہمیں کرنا چاہیے، کہ وہاں پہ فوج کے اختیارات کیا ہیں، یا کسی ادارے کا کہاں تک آئینی حدود ہے اور کہاں وہ آئینی حدود سے باہر ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اب تک جتنے بھی مارشل لا لگتے رہے، اس کو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں यही सपोर्ट करती रही हैं, हमारी अदलिया सपोर्ट करती रही है। तो हम जब कहते हैं कि वो आमरी सदीकुल फारूक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अब जो जो सियाचिन गया, जो ग्वादर का ये कारगिल का वाकया हुआ, या इस तरह का जब भी कोई ऐसा इतना बड़ा कोई वाकया हुआ तो उसमें वो जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये है कि इसके बावजूद हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या उनका रोल क्या होता है? वो फिर उन्हीं जो फौजी हुक्मरान है उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और हमारी अदलिया भी जो है वो माजी में हमेशा इसका सबूत देती रही है। सो इसलिए ये है कि आज जब पाकिस्तानी फौज की तरफ से ISPR की तरफ से जब ऐसा ये बयान कोई जारी किया जाता है तो इसका माजी भी एक मौजूद है, उस माजी से आप इसको हटके नहीं देख सकते। अगर हम माजी में इस तरह के बयान को बर्दाश्त करते रहे हैं तो आज भी हालात का तकाजा यह है कि इस सूरत हाल को संभालने की कोशिश की जाए। ये ठीक कहते हैं सदीकुल फारूक के यहाँ पे बाज लोग ऐसे हैं जो इख्तदार पे कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपना ताल्लुक मजबूत बनाना चाहिए। यही एक तरीका है, ना तो आईनी तरामीम, ना ही कोई असेंबली, ना ही कोई पार्लियामान, ना ही कोई
लेकिन ये बताइए कि सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या नवाज शरीफ की हुकूमत दहशत गर्दी का मुकाबला करने में किसी हद तक पीछे रह गई है, क्योंकि हमने देखा कि अब लश्कर जंगवी के ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ या इस तरह के जो इकदामात हुए वो बहुत देर में आए, और नज़र आता है कि ज़रब अज़ब की बिना पर ये इकदामात उठाए गए हैं। तो आपको नज़र आता है कि कोई कोताही हुई है या जो पंजाब की सरकार है वो अभी इतनी तेज़ नहीं?
जी हाँ, ये यहाँ पे ये एक मामला है कि जो हमारी साउथ पंजाब है यहाँ पे दहशतगर्दी के हवाले से ये कहा जाता रहा है, और ऐसी रिपोर्ट सही है कि यहाँ पे दहशतगर्दों के कैंप और या उनके लिए ऐसे हालात मौजूद हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। सो इसमें जो पंजाब हुकूमत को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि पिछले 8 साल से तकरीबन 7 साल से मुस्लिम लीग एन के पास है, तो वो जो रोल प्ले करना चाहिए वो शायद उस तरह से नहीं हो सका। लेकिन अब जो जितना भी ऑपरेशन है, अभी जो लश्कर जंगवी के खिलाफ भी जो कार्रवाई हुई तो इसमें भी बताया यही जाता रहा कि ये ऑपरेशन बुनियादी तौर पे हमारे सिविल इदारों ने नहीं किया। सो जो ऑपरेशन वहां पे हुआ, अब इसमें भी ये है कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है और ये इस तरह का परसेप्शन बनना जो है वो भी हुकूमत के ही खिलाफ जाता है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस परसेप्शन को हुकूमत जितना जल्दी खत्म करे उतना बेहतर है, और जो 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 मामलात हैं उनको बेहतर से बेहतर लाने के लिए ये जो असेंबली में और सेनेट में और जिस तरह से एक बहस मुबाहसा शुरू हो गया है, और बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जबकि आर्मी चीफ अमरीका जाने वाले हैं, अभी 2 दिन रहते हैं उनके टूर में, 2-3 दिन, तो इससे पहले इस मामले को कूल डाउन करे, इसको ठीक करने की कोशिश करे। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत इसको कर सकती है। जो एक बयान पहले से जारी हो गया उसके रद्देअमल में जिस तरह से बयान दिया गया, शायद इसकी भी जरूरत ना पड़ती, इसको भी अगर रोक लिया जाता और इसको अगर ये समझा जाता है कि कुछ बातें जो हैं वो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए तो हुकूमत भी पब्लिकली इसका इजहार ना करती, तो ये सूरतेहाल असेंबली में जो बहस जिस तरह से हो रही है हमारी पार्लियामान में, ये बहस भी ना होती और इसको कंट्रोल किया जाता।
अच्छा।
दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है इसमें हुकूमत को अपना मौकफ मजीद वाजे और अपना इस परसेप्शन को दूर करना होगा और करना चाहिए, जिसमें ये कहा जाता है कि हुकूमत कहीं ऐसा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है या उसकी कार्रवाइयों में कोई कमी है, इसकी वजह से वो ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। पाकिस्तान में हमेशा से मौजूद रहा है।
जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, हम 1-2 मिनट के बाद ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद हम अगर कोई कॉल्स हैं तो वो भी लेंगे। लेकिन फारूक साहब, ब्रेक पर जाने से कबल ये बताइए कि हमें भी इल्म है, कुछ बयानात आए हैं कि रेंजर्स गालिबन कोई अपना एक्शन ज़्यादा तेज़ करेंगे कराची में, और ये कि सुनने में आ रहा है कि जो सियासी पार्टियों के मिलिटेंट विंग्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जो ISPR का बयान आया है वो उसको आप कराची की सूरत हाल के साथ मिला सकते हैं?
देखिए, मैं आपसे करूँ कि इससे बहुत सी चीज़ें हैं, बिटवीन द लाइन्स आप कह सकती हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है ना कि हाँ ये काम किया जाए। और दूसरा, अब ब्रेक जाने से पहले, 9.5 साल परवेज मुशर्रफ के और 5 साल पीपल्स पार्टी के, 14.5 साल में दहशतगर्दी कितनी कंट्रोल में आई है, और ये साल से कम जो अरसा है ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का, इसको देख लें, तनासुब निकाल लें। आपको लगेगा कि ये जो साल पूरा नहीं हुआ इसमें माजी के 14.5 साल के मुकाबले में कोई 80-90% ज्यादा काम हुआ है। खुद आर्मी चीफ और सारे लोग और टॉक शोज में हर बंदा ये तस्लीम कर रहा है और वाकयात ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म हुई है। फिर हुकूमत ने अब दहशतगर्दों की मीडिया कवरेज पे पाबंदी लगा दी, मदारिस की इसलाह शुरू हो गई। ये सारे मामलात जो हैं ये माजी में नहीं हो सके, ये इसी कौमी एक्शन प्लान में एक साल से पहले ही अंदर अंदर ये काम जो है ये मुकम्मल होने जा रहे हैं। इससे बेहतर कारकर्दगी क्या हो सकती है?
अच्छा जी, हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है और उनको भी हम सुनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के इस बयान पर कि कौमी एक्शन मंसूबे में इज्तमाई जिम्मेदारी का इजहार होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ PML नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक हैं, जबकि सियासी तजयाकार खालिद फारूकी हैं। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जान? आर्मी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
जी, और हम कॉलेज की तरफ चलते हैं। मालाकंड से कॉल किया है दिल खान ने। जी जनाब, कहिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी, पाकिस्तान का मिसाल ऐसा है जैसे कुएं, उसमें जो है ना वो कोई चीज गिर जाता है तो लोग बोलते हैं प्लान मुला, बोलते हैं कि 200 डोल निकालो, 300 डोल निकालो, साफ हो जाएगा। जैसे इंतखाबात होते हैं वो लोग आते हैं, वो डोल निकालते हैं, मगर उसमें कुत्ता गिर गया, वो कुत्ता कोई नहीं निकालते है। कुत्ता ये पाकिस्तान का फौज है, क्योंकि ये इकतदार भी आज जो है तो बस सही ये करते
हैं। शुक्रिया। और हमें कॉल किया है मियांवाली से कलीमुल्ला नियाजी ने। जी जनाब।
सिद्दीकुल फारूक साहब से ये सवाल है कि फौजी आमिर जब आते हैं तो जो उनका साथ देते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि परवेज मुशरफ आमिर था, उसका साथ देने वाले दानियाल अजीज की आज अहमियत PMLN में ज्यादा है, या डंडे खाने वाले सिद्दीकुल फारूक और तमीना दुल्तान और इनामुल्ला नियाजी की? दूसरा सवाल ये है कि आज PMLN, PTI, जमात इस्लामी और डॉक्टर मालिक बलोच साहब की कोशिशों की वजह से मुल्क में अमन कायम हुआ है। फौज तो कुर्बानी पहले से दे रही थी, फौज ने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी, बिलाशुबा इसका क्रेडिट राहिल शरीफ को भी जाता है। तो फिर क्या वजह है कि इतना अमन भी हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना के तलुकात बेहतर हो रहे हैं, तो फिर ये क्या वजह पैदा हो गई है कि ऐसे हालात पैदा हो गए?
शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और हमें कॉल किया है कोहाट से मलिक नायब खान। जी जनाब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं सदीकुल फारूक साहब से मेरा यही गुजारिश है कि जब जो फौज ने बात किया या राहिल शरीफ साहब ने, उससे हम कुछ हद तक हम भी इत्तेफाक कर रहे हैं, इसलिए कि हम अमन कमेटी वाले, हम जब भी कोई सिविल हुकूमत के पास जाते हैं या उससे असला परमिट मांगते हैं या उससे और सहूलत मांगते हैं, तो वो हमारे को सहूलत नहीं देते हमारे सिवाय फौज से। हालांकि पीपल पार्टी का दौर था, गवर्नर जो था ये मसूद कौसर का, क्या नाम था उसका, ये हमारी पीपल पार्टी का गवर्नर।
अच्छा, बाहर के हमने आपकी बात सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली। ये सवाल करते हैं। जी 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 जी, हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और हमें कॉल किया है खान अकबर आफरीदी ने कोहाट से। जी जनाब।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
देखिए, अखबारात में भी आजकल बहुत पार्लियामेंट पे तनकीद होती है, अवाम का भी पार्लियामेंट पे इतमाद बिल्कुल उठ चुका है कि पार्लियामेंट में کوئی حقیقی اپوزیشن ہے نہیں سوائے عمران خان کے پارٹی کا. کوئی بھی معاملہ ہو جب مفادات کا سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھا جائے تو جو ادارے حکومت کے ماتے آئے تھے سب ادارے, اگر یہ ادارے کمزور ہیں یا مفلوج ہیں تو یہ حکومت نے کی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سپورٹ دیا جائے.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. شکریہ. اور ابٹ آباد چلتے ہیں جہاں سے سردار محمد ارشاد کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریہ کمان نے فوج جو ہے خارجہ پولیس ہی فوج کے حوالے ہیں, اندرونی بھی جنگ دہشت گردوں کے خلاف جنگ بھی فوج ہی کر رہی ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ بھائی شیر صاحب نے جو بیان دیا ہے حکومت کو چاہیے دو سال کے بعد ان کا کام ہے کہ امن لانا. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پانچ سال پورے کر لیں تو شہروں میں نام آ جائے, ایسے بعد میں چلے گی.
شکریہ. فاروق صاحب جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, آپ نے کالرز کو بھی سنا, آپ جانتے ہیں کہ آخر کار جو ذمہ داری پڑے گی تو وہ تو سویلین حکومت پہ ہی ہوگی. اس وقت تو فوجی کافی حد تک جو ہیں وہ پہل کر رہے ہیں ہر شعبے میں. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کس حد تک اپنے آپ کو تیار دکھا رہی ہے مستقبل کے لیے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج یا ڈیفنس سروسز, ساری سروسز وہ آئین کے اندر ان کی حدود موجود ہیں, اور فوج کو اسی لیے تنقید سے بالا تر رکھا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں نہ آئے. عدلیہ کو بالا تر رکھا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں نہ آئے. جب وہ سیاسی بیان دینا شروع کریں گے, خواہ کوئی بھی ہو, تو پھر ان پر بھی تنقید ہوگی. اب دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں سب کا, بنیادی صاحب بھی آفریدی صاحب سب کے, کہ باتیں کرنا بعض اوقات بعض لابیاں جو ہیں وہ اپنے بندوں کے ذریعے سے بعض چیزوں کو ہوا دیتی ہیں. اب آن گراؤنڈ دیکھیں کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے منصوبے, خواہ وہ اکنامک کاریڈور ہو, بجلی کا بحران ختم کرنے کی بات ہو, روزگار دینے کی بات ہو, اس وقت بینکوں کی جو شرح ہے وہ 7% سے نیچے آ گئی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کے لیے اور تجارت کے لیے سرمایہ جو ہے وہ موجود ہے. قیمتیں پیٹرول کی یا دوسری بین الاقوامی سطح کی وجہ سے ہی صحیح, لیکن آپ اس ریجن میں دیکھیں سب سے کم پاکستان میں ہیں. کسانوں کو کچھ دیا جا رہا ہے, لیکن ایک تاثر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے بات کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف حکومت پر بعض لوگ یہ چاہتے ہیں شروع سے دباؤ رکھا جائے, پریشر, اور جو عارف نظامی صاحب نے کہا کہ کریڈٹ نہ لینے دیا جائے سیولینس کو. یہ اگر آئی ایس پی آر کا جو بیان بہت زیادہ ایسا نہیں تھا لیکن لوگوں نے اس میں سے معنی نکالے, لیکن آئی ایس پی آر کو اور زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ لوگ ان کے اس طرح کے بیانات سے جو اگرچہ یعنی اور ڈیفینس کے حوالے سے جو بات وہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ حدود کے اندر مانے نہ پہنا سکیں لوگ. اس سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اس سے دوسرے لوگ جو سرمایہ کاری کرنے آنا چاہتے ہیں وہ سرمایہ کاری رک سکتی ہے, جیسے دھرنوں سے ہوئی. ایسا ہی اس طرح کی اگر بات کی گئی تو مزید اور الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان اس ملک کے دفاع کو ہوگا, نقصان اس ملک کے بے روزگار لوگوں کو ہوگا. اس نقصان کی وجہ سے غربت بڑھے گی, اس نقصان کی وجہ سے صحت کا معاملہ پڑا رہے گا. اور اگر جس طرح کے وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, یہ معاملات اندر بیٹھ کے حل کیے جائیں اور سیاسی بیان نہ دیے جائیں, اور اس طرح کے بیان جن میں زومانی بیان ہو, جنہیں مانی پہنا سکے یہ نہ دیے جائیں, تو یہ فوج, یہ سول, یہ جناب حکومت, پارلیمنٹ, آئین, جمہوریت سب کے حق میں ہوگا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق. خالد فاروقی آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ جو اگلا موضوع ہے اس پر بھی آپ کو ہم سننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے اس موضوع پر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, جنہوں نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, اور ہم بات کریں گے کہ مدرسوں میں جس طرح کی جو ہیں وہ اصلاحات کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک نیا ڈبیٹ شروع ہو گیا ہے. اس کے سلسلے میں ہم آپ کو ایک رپورٹ بھی سنائیں گے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ سٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, سب میں میں اور آپ کہاں ہیں جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی, اور مدرسوں میں اصلاحات کے حوالے سے جو ہمارے پاس معلومات ہے اس سلسلے میں ہم بریگیڈیئر محمد سعد سے گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر سعد, آپ کو خوش آمدید. یہ بتائیے کہ محمد بلیغ الرحمان نے جمعرات کو مفتی منیب الرحمان سے ملاقات کی ہے, تو جب سرکاری اہلکار اس طرح سے ملتے ہیں مذہبی رہنماؤں سے, اس حوالے سے بتائیے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ کیا رد عمل دکھا رہے ہیں, خصوصاً مدرسوں میں اصلاحات لانے کے حوالے سے؟
یہ جو مدرسے ہیں, یہ جو ہماری مذہبی سیاسی جماعت ایک نہیں چند جو ہیں, وہ ان سے بہت فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک تو ان کے لیے یہ فٹ سولجرز مہیا کرتے ہیں, پھر یہی لوگ جو انہی کے جو مسلک ہے اسی کو آگے پھیلاتے ہیں, مساجد میں جا کے امام بنتے ہیں, اور جو ان کا وہ ہوتا ہے مسلک ہوتی ہے اس کو یہ آگے, یا اس کی وجہ سے ان کو ایک سیاسی جو ہے ایک بنیاد فراہم ہوتی ہے, اس سے کرتے ہیں. اور جو اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے, اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے. لوگ چندہ دیتے ہیں, بیرونی ممالک سے جو ہے چندہ آتا ہے, اس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں جو خلیج کے ہیں, اور سعودی عرب ہے, ایران ہے, وہاں سے بے تحاشا پیسہ آتا ہے. خصوصاً رمضان کے مہینے میں اگر آپ جتنے بھی ہمارے مذہبی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں وہ سعودی عرب جاتے ہیں اور آخری عشرہ جو ہے وہ وہاں پر گزارتے ہیں اور بے تحاشا پیسے لے کے آتے ہیں. یہ اس طرح مدرسوں کے جو مہتمم ہوتے ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے کہ اگر اس کو آپ جو سٹیٹس کو ہے جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں اس وقت, تو اگر آپ ان کو چھیڑیں گے یا ان کو آپ کسی قانون کے تحت لے کے آئیں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور چونکہ ان کے پاس سٹریٹ پاور بھی ہے, ان کے پاس ویپن پاور بھی ہے, تو یہ میرے خیال میں ہر طرح سے اس کی مزاحمت کریں گے اور یہ حکومت کو آگے چلنے نہیں دیں گے. اور جب یہ مزاحمت کرتے ہیں تو حکومت جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ ملک میں عدم استحکام ہو اور ایک نیا جو ہے ایک محاذ کھولا جائے. تو میرے خیال میں دونوں چل رہے ہیں, سیاسی طور پہ بھی اگر آپ ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں اور ادھر ادھر جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں. جدھر الیکشنز ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے, ہر حلقے میں ان کا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے, وہ ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں جو جن کی طرف داری کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے.
جی خالد فاروقی, اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 102 مدرسے ہیں جن کو سیل کیا گیا ہے. یہ تو بہت بڑی تعداد ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیشتر پر یہ الزام ہے کہ وہ دہشت گردی کو ہوا دیتے تھے. سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کے خیال میں ان مدرسوں کو جو سیل کیا گیا ہے وہ کسی حد تک درست وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے, اور دیگر یہ کہ جو جھگڑا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ممکنہ طور پہ جو آئی ایس پی آر کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے, تو کیا وہ اس لیے ہے کیونکہ جو سویلین حکومت ہے وہ اس قدر پہل نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ آخر کار ملبہ تو انہی پر گرے گا؟
دیکھیے بریگیڈیئر صاحب نے ابھی جو بات کی ہے وہ جزوی طور پہ ٹھیک ہے اور بالکل درست بات ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ انہی مدارس کے لوگوں سے, میں نے جیسے پہلے آپ کے سیگمنٹ میں بات کی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہماری حکومت کے بارے میں اور پھر اسپیشلی مسلم لیگ کے بارے میں ایک پرسپشن یہ ہے کہ اس یہ سافٹ کارنر رکھتی رہی ہے ماضی میں اور انہوں نے اس طرح سے کاروائی نہیں کی, اور مطلب بہت اس کی ایک ماضی کی ہسٹری ہے جس میں جا کے یہ باتیں ساری کی جاتی ہیں
جی.
لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 102 مدارس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ تو میرا خیال میں کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. پاکستان میں آپ ٹوٹل مدارس کی اگر تعداد دیکھیں تو وہ 35,000 ہے, اور یہ مطلب باقاعدہ رپورٹڈ ایک تعداد ہے. 35,000 میں اگر 102 مدارس, اور وہ بھی کون سے مدارس ہیں جن کے خلاف کاروائی کی گئی ہے, کیونکہ یہاں چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ بھی ہے اور آپ کاروائی کرنے کے لیے آپ کسی چھوٹے مدرسے پہ بھی پابندی لگا سکتے ہیں, تو آپ ایک تعداد بتا دیتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اور جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی, یہ ڈھال بنی رہی ہیں ہمیشہ سے. دیکھیے جب سے سوویت یونین والا معاملہ شروع ہوا یہاں افغانستان میں, ہم نے یہاں پہ جہادیوں کو بلایا, ہم نے سعودی پیسہ یہاں پہ منگوایا, ہم نے ایران, اس کے بعد ایران کا جو انقلاب ہے اس کی انہوں نے یہاں پہ اپنا فنڈنگ شروع کر دی, یہ ہم ایک فری فار آل سٹیٹ بن گئے. تو جب ہم نے جب خود ہی ان کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوتے ہیں تو پھر ہمیں گلا کس بات کا؟ آج اگر لاکھوں اسٹوڈنٹ ان اسکولوں میں مدارس میں پڑھتے ہیں تو اس کی ایک وجہ تو معاشی ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان مدارس کو 88 کے بعد پھیلنے کا موقع دیا ہے. آپ دیکھیں کہ تعداد کتنی محدود تھی
جی ہاں,
وہ خاص مکاتب فکر وہ
جی ہاں, لیکن جیسے بریگیڈیئر سعد بتا رہے ہیں کہ اس وقت بیان بازیاں ہو رہی ہیں, نظر آتا ہے کہ زیادہ کچھ
نہیں کرتا ہوں. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں ان کی کہ یہ جو بیان بازی ہوتی ہے یہ بیان بازی کی حد تک ہوتی ہے. وہ جو مدارس ہیں وہ اپنی اسی قوت کے ساتھ اور یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنی اسی قوت کے ساتھ میدان میں آ جاتی ہیں جب بھی کوئی موقع بنتا ہے. لاہور میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سوائے ایک دو پارٹیز کے لیے, جو وہ بھی وہ پارٹیز جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور جہادی قوتوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, مثال کے طور پہ عمران خان, مثال کے طور پہ مسلم لیگ این, ان کو چھوڑ کے آپ سول سوسائٹی کو, کسی پولیٹیکل پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو, اے ایم پی کو, ایم کے ایم کو, آپ کسی جماعت کو یہاں پہ جلسہ جلوس سڑکوں پہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, وہ آپ کو سڑک پہ نکلنے نہیں دیتے.
خالد فاروقی, خالد فاروقی آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو چین کے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف خصوصاً ایکشن لیا جا رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ بریگیڈیئر محمد سعد کو بھی سنیں. ہمارے پاس ایک خاص رپورٹ آئی ہے اس سلسلے میں جس میں چین نے تعریف کی ہے پاکستان کے کردار کی, لیکن اس وقت ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل فین چینگ لونگ نے کہا ہے, وہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں کہا کہ پاکستانی افواج نے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے لڑنے میں بڑی محنت کی ہے. اس سلسلے میں ہم سنیں گے بریگیڈیئر محمد سعد کو, لیکن آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
چین کے اعلی عسکری عہدیدار فین چینگ لونگ نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور بعد ازاں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی. جنرل راحیل شریف سے چین کے سینٹرل فوجی کمیشن کے وائس چیئرمین فین چینگ لونگ کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے بیان کے مطابق چینی عہدیدار نے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجوؤں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں کو سراہا. چین کا یہ الزام رہا ہے کہ اس کے مسلمان اکثریت والے مغربی خود مختار علاقے سنکیانگ میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجو تشدد کے واقعات میں ملوث ہیں. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق چین کے سینٹرل فوجی کمیشن کے کسی بھی وائس چیئرمین کا گزشتہ 11 سالوں میں پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے. راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر میں پاکستان اور چین کے عسکری وفود کے درمیان تفصیلی مذاکرات ہوئے جس میں سلامتی سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سلامتی اور دفاع کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت کی گئی. بیان کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہیں. اس موقع پر پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر بھی بات چیت کی گئی. چین کے اعلی عسکری عہدیدار کے مطابق یہ منصوبہ دونوں ممالک کے لیے یکساں فائدہ مند ہے اور دونوں ہی ملک اس کی تکمیل کے لیے پرعزم ہیں. فوج کے بیان کے مطابق چینی عہدیدار نے راہداری کے منصوبے کے تحفظ کے لیے پاکستانی فوج کے اقدامات کو سراہا. بعد ازاں چین کے اعلی عسکری عہدیدار نے وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے متعلق مشاورت اور اسٹریٹجک مذاکرات دونوں ملکوں کو دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی بریگیڈیئر ساتھ، جانے سے پہلے اگر آپ اس پر ایک دو جملے ہمیں سنائیں کہ چینی جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف اس وقت پاکستانی فوج بہت چست نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جو یہ اٹمپٹ تھا ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے، ان کے جو قریبی رفقا کار تھے وہ بھی ترک نژاد ہیں، وہ ہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان IMU، اور یہ میر علی جو ایک تحصیل ہے اس کی نارتھ وزیرستان کی، شمالی وزیرستان کی، وہاں پر یہ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. جب پاکستان آرمی نے یہ آپریشن شروع کیا تو یہ ان کو افغان طالبان نے افغانستان میں منتقل کر دیا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ یہاں پر لڑائی لڑیں یا مزاحمت کریں، تو ان کو افغانستان منتقل کر کے ان کو منتشر کر دیا. انہوں نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا، کچھ کو انہوں نے قندوز بھیج دیا، کچھ کو تخار بھیج دیا، کچھ کو انہوں نے سرے پل اور کچھ زابل میں اور کچھ پکتیا کا صوبوں میں ان کو رکھا تاکہ یہ منتشر رہیں اور ایک قوت نہ بن سکیں تاکہ وہ افغانستان میں مسائل پیدا کریں طالبان کے لیے. اس سے ہی وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، اور انہوں نے ابھی یہاں پر جو بھی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ داعش وغیرہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں، ان کی گروپ میں چلے گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں جو یہ محمد رسول جو ایک ناراض گروپ ہے جو انہوں نے اپنے ایک تنظیم بنا دی ہے طالبان کے خلاف، منصور گروپ جو ہے اس کے خلاف ایک وہ بنائی ہے، تو وہ ان کے ساتھ جا کے ملے ہیں. افغان طالبان سے وہ زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی قوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور ان کی وہ جو قوت پہلے تھی اور یہاں پاکستان آتے تھے اور یہاں سے تربیت حاصل کر کے واپس جا کے زنجیانگ میں جا کے وہ دہشت گردی میں ملوث ہوتے تھے، تو میرے خیال میں وہ ان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، وہ ابھی وہ فعال نہیں ہے اس طرح جیسے پہلے تھے.
اچھا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خالد فاروقی کا بھی جو ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں شامل تھے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل لائن پر ہیں. آغا صاحب، آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ.
ہم سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں اس اگلے موضوع کے حوالے سے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم آج تاجکستان کے صدر سے اسلام آباد میں ملے ہیں، اور انہوں نے ایک توانائی کا منصوبہ ہے جو کیسا 1000 کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے بعض باتیں کی ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ تاجکستان کے ساتھ توانائی کے منصوبے کاسا 1000 کی جلد تکمیل کو اہمیت دیتا ہے، اور امید ہے کہ یہ 2018 تک مکمل ہو جائے گا. یہ بات وزیراعظم نواز شریف نے جمعرات کو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے ہمراہ اسلام آباد میں ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی. میزبان وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ تکمیل کے بعد پاکستان اور تاجکستان کے دو طرفہ تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوگا، اور اس سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. کاسا 1000 منصوبے کے تحت تاجکستان اور کرگزستان سے پاکستان اور افغانستان کو 1000 میگا واٹ سستی بجلی فراہم کی جانی ہے. پاکستانی وزیراعظم اور تاجک صدر کے درمیان ملاقات میں مختلف باہمی امور بھی زیر بحث آئے، جن کے بارے میں نواز شریف نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں ملک خطے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ موقف رکھتے ہیں، اور دونوں ممالک نے توانائی، دفاع، سلامتی، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. صدر امام علی رحمان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں نے سرمایہ کاری کے فروغ اور وفود کے تبادلوں پر اتفاق رائے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ताजिकिस्तान के सदर बुध को दो रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे और इस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 7 मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए, जिनमें दोनों ममालिक की खारजा वजारतों के दरमियान तावुन की मफाहमत की एक यादाश्त के अलावा मुजरिमों के तबादले के मुआहदे भी शामिल हैं। 1991 में ताजिकिस्तान के मारज वजूद में आने के बाद पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिन्होंने इससे अपने सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे और हालिया वर्षों में इनके माबैन मुख्तलिफ शोबों में तावुन में इजाफा भी हुआ है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी गुज़श्ता बरस ताजिकिस्तान का दौरा किया था और उसमें भी पाकिस्तान को दरपेश तवानाई की कमी के तनाजुर में कासा 1000 मनसूबे की तकमील पर तबादला ख्याल किया गया। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी ब्रिगेडियर गुल, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि एक तो पहले टापी का मंसूबा होता था, अब बताया जा रहा है कि कैसा 1000 का मंसूबा है, इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो जरा बताइए सुनने वालों को।
टैपी तो गैस का मंसूबा था, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उससे वर्ड टैपी बना था
जी।
और ये तकरीबन कोई इसको होने लगे हैं, 20 साल होने लगे हैं, ये कागजों पे बातचीत पे तो बहुत एक्टिव रहा है
जी।
लेकिन चला नहीं, और अक्सर इल्जाम दिया जाता है कि अफगानिस्तान चूंकि स्टेबल नहीं है इसलिए नहीं चल रहा। हालांकि तुर्कमानिस्तान ईरान के साथ टच है उनका बॉर्डर, और सच्ची बात है कि अगर ख्वाहिश होती तो अफगानिस्तान की बजाय ईरान के रास्ते, जायदान के रास्ते गैस आ सकती थी।
अच्छा।
लेकिन कुछ फंडिंग और कुछ जो इंटरेस्ट है मुल्कों के, उनकी वजह से ये नहीं हो सका। रहेगी बात ताजिकिस्तान और किर्गिज़िस्तान की। किर्गिज़िस्तान तो पाकिस्तान का सबसे करीबी दूर मुल्क है, करीबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाखान पेनिनसुला जो है, कॉरिडोर जो है 15 मील चौड़ा, उसके फौरन बाद किर्गिज़िस्तान शुरू हो जाता है। वाखान के ऊपर से अगर ट्रांसमिशन लाइन आए, वो इलाका दुश्वार गुजार जरूर है, लेकिन बहुत कम फासला है जो अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरेगा। ताजिकिस्तान अलबत्ता थोड़ा दूर है, वहां से बिजली लानी थोड़ा लंबा रास्ता होगा। जो भी आज आपके अनाउंसर ने खबरें सुनाई हैं, या हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर और रहमान साहब जो उनके सदर, उनके बीच में बातें हुई हैं, वो सब बड़ी पॉजिटिव हैं। उन सब पे आदमी चाहता है कि खुशी से कहे शाबाश।
अच्छा।
बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव चीज है जो मैं नहीं कहनी चाहता, वो ये कि वो बिजली तो आ गई 1000 मेगावाट, वो बिजली जब लोगों को देंगे तो उनसे पैसे कौन लेगा? फिर वही मसला होगा रेवेन्यू का।
अच्छा।
वो जो हमारे पास अपने पास लगे हुए हैं जनरेशन के सेट, हम बिजली बना नहीं रहे क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा। जब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा तो हम कहते हैं लोड शेडिंग कर दो, पावर हाउसेस बंद कर दो। तो मेरी दरख्वास्त हुकूमत से सिर्फ ये है जरूर लें आप वो 1000 मेगावाट, अगर सस्ती मिलती है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अपने सिस्टम को भी तो चलाएं। अपना सिस्टम चलाने की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। कभी हम ईरान से 1000 मेगावाट लेते हैं, कभी हम किर्गिज़िस्तान और ताजिकिस्तान से लेते हैं। बस ये मेरी एक थोड़ी ऑब्जर्वेशन है, नेगेटिव मुझे नहीं देना चाहिए नेगेटिव।
नहीं नहीं जरूर, क्योंकि आप तो बेहतरी की बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि इसका इतलाक कैसे करे सरकार, कि रेवेन्यू जो है उसको जनरेट कैसे करे, लोगों से किस तरह चार्ज करे?
हमारी गवर्नेंस जी बहुत वीक हो गई है। मैं बलूचिस्तान को आपको बताता हूँ, आधे से ज्यादा लोग पैसे नहीं देते, बहुत बड़ा नंबर है जो गैस भी चोरी करते हैं, बिजली भी चोरी करते हैं, उनके मीटर तक कोई चेक नहीं कर सकता क्योंकि हुकूमत असर्टिव नहीं है। तकरीबन यही हाल कराची और सिंध में है, यही हाल फ्रंटियर में है, और जो ट्राइबल बेल्ट है हमारी उसके अंदर भी यही है। तो ये तो बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो बिल्ड हो गया है कि जो बिजली वाला है बेचारा, मैं खुद भी बेचारा बिजली वाला रहा हूँ 3.5 साल, तो बिजली वाला उसके पास तो हुकूमत की रेट उस वक्त तक है जब तक लोग माने, या फिर पुलिस लेकर जाएं या एससी लेकर जाएं, ये हालत आ गई है। वरना वो बेचारा जो एसडीओ है या उसके लाइनमैन है वो तो नहीं रोक सकते बिजली चोरी। आगे लोग बंदूकें निकाल लेते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं। तो सोसाइटी चाहती है कि बिजली हमें मुफ्त मिले, दिल हमारा करता है हम चोरी कर लें, पैसे हम ना दें। हाँ, वोल्टेज ठीक आए और पूरा साल बिजली हमें मिलती रहे, लोड शेडिंग में कोई ना हो, ये पैराडॉक्स सोसाइटी में आ गया है। جب تک یہ نہیں نکلے گا پیراڈاکس, آپ تاجکستان سے لے لیں بجلی, آپ مارس سے منگوا لیں بجلی, ہماری بجلی کبھی پوری نہیں ہوگی.
جی بالکل, گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیر آغا گل. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ہمارے پاس آج خبر آئی ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری وینا کے لیے روانہ ہوئے ہیں, جہاں وہ شام کے سیاسی مستقبل اور داعش کے خلاف لڑائی پر غور کریں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں, جبکہ ہمیں پاکستان سے اور شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور سے سیاسیات کے پروفیسر امداد چانڈیو نے جوائن کیا ہے. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں اس وزٹ کے حوالے سے, اس کے بعد ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور آپ لوگ جو اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8900. تو آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں.
آسٹریا میں ہونے والے ان مذاکرات میں اکتوبر کے اواخر میں شام کی صورتحال سے متعلق بات چیت کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. شام کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آسٹریا کے ان مذاکرات میں شرکت کرنے والے تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ خاص مقصد کے ساتھ بات چیت میں شریک ہوں.
I mean those who want a peaceful settlement to the situation in Syria should stop supporting whatever armed groups are there.
میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو شام کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ وہاں پر موجود مسلح گروپوں کی حمایت بند کریں. سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ شام کے عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنے مسائل کا حل خود نکالیں. یہ الفاظ تھے شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد کے. تاہم امریکہ اور ترکی سمیت دیگر کئی ممالک کا کہنا ہے کہ صدر بشار الاسد اقتدار میں نہیں رہ سکتے, جبکہ روس شام میں لیڈرشپ میں کسی بھی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے. ایک دفعہ پھر شام کے نائب وزیر خارجہ کے الفاظ,
They want the reforms to be done immediately now before we go to the political future of Syria and how the Syrians.
وہ شام کے سیاسی مستقبل پر بات کرنے سے پہلے ہی فوری طور پر اصلاحات چاہتے ہیں. شام کے لوگ اس کے لیے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ گھوڑے کو گاڑی کے پیچھے جھونک رہے ہیں. گزشتہ دنوں روس نے امریکہ کے ان منصوبوں کی مذمت کی ہے جس کے تحت وہ داعش سے لڑنے کے لیے اپنی فوجیں شام بھیجے گا. روس الزام لگاتا ہے کہ امریکہ ماسکو کے ساتھ پراکسی جنگ کو جنم دے رہا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل سے, جو ڈاکٹر ہیں اور شکاگو میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر طاہر, آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
تو آپ بھی شریک رہے ہیں ہمارے پروگراموں میں. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو حکمت عملی ہے شام میں, وہ کسی حد تک تبدیل ہو رہی ہے؟ کیا وہ روس کے ساتھ زیادہ متفق نظر آتا ہے؟ جی
جی, امریکہ کی حکمت عملی شام کے لحاظ سے اور خاص طور پہ بشار الاسد کی حیثیت کے لحاظ سے اور ان کا مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں جو کردار ممکنہ ہو سکتا ہے, اس کے حوالے سے امریکی حکمت عملی جو ہے وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے, اور اس میں جو بتدریج جو دیکھنے میں چیز آئی ہے وہ ایک اکاموڈیشن کی اور ایک جو بدلتی ہوئی صورتحال میں سے ایک ایسی صورت نکالنا جس میں امریکہ کی اپنی انوالومنٹ کم سے کم ہو اور اس مسئلے کا کچھ اس طرح سے حل نکل جائے کہ بشار الاسد جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر تک رہ جائیں, کچھ مہینوں تک یا ایک دو سال تک رہ جائیں, اس کے بعد کچھ ایسی صورتحال آ جائے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں, اور اس طرح سے روس بھی وہاں سے نکل جائے, پھر ایران کی جو حمایتی گروپ ہیں اور لبنان کے جو گروپس اسد کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کو بچانے میں مدد کر رہے ہیں ان کو کھینچا جائے, اور ساتھ میں ترکی اور سعودی عرب کی جو پوزیشنز ہیں, سعودی عرب کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ہارڈ لائن ہے, وہ بہت مشکل ہے, وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ صدر اسد جو ہیں وہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, نہ قریب میں نہ دور میں, اور ان کو ہر صورت میں جانا ہے اور وہاں سے نکلنا ہے. اس سعودی پوزیشن کو تھوڑا نرم کرنے میں اور اس پوزیشن کو امریکہ کے اپنی پوزیشن کے اور ترکی کے ساتھ لانے میں یہ ساری جو سٹرنگز ہیں, جو یہ ساری رسیاں ہیں, ان کو امریکہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس میں جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ روس کی انٹرجیکشن ہے, روس نے اپنے آپ کو اس منظر میں داخل کر لیا ہے اور کافی حد تک جو ہیں وہ ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کل کو کیا کریں گے, حافظ اسد کی حمایت برقرار رکھیں گے, ان کو چھوڑ دیں گے, مزید اپنے آپ کو ان کا جو ایک لانگ ٹرم پلان ہے مڈل ایسٹ میں وہ کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور اس میں کس حد تک وہ جانے کو تیار ہیں, خاص طور پہ ان کا طیارہ گرنے کے بعد جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں روس اپنے آپ کو مزید اس میں داخل کرے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا یا ویسے ہی رہے گا.
یہ میرا خیال ہے آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ آیا اس حادثے کے بعد, یہ جو جہاز کا حادثہ ہوا ہے, آیا اس کے بعد روس کی طرف سے ایک زیادہ جارحانہ کارروائی کی جائے گی آئی ایس ایل کے خلاف. اسی معاملے پر ہم چلتے ہیں خیرپور, جہاں سے ہمارے ساتھ سیاسیات کے پروفیسر شاہ لطیف یونیورسٹی میں امداد چانڈیو ہیں. اور چانڈیو صاحب آپ کو خوش آمدید.
شکریہ, مہربانی.
تو آپ بتائیے کہ جس طرح سے ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے, طیارے کا حادثہ, روس کی طرف سے کیا توقعات کی جا رہی ہیں کہ آیا وہ اب زیادہ بھرپور انداز میں آئی ایس ایل کے خلاف لڑائی لڑے گا؟
میرا خیال ہے کہ یہ جو طیارے کا حادثہ ہے اس سے جو روس کا مجموعی جو رویہ ہے اس جنگ میں وہ اسے تبدیل نہیں ہوگا, اور یہ جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ سبورجن ہے یا کوئی تقریب کاری ہے وہ رشینز اس سے ریٹریٹ کر جائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ سب جہاں تک وہ آئے ہیں اور انہوں نے ایک ذمہ داری سمجھی ہے, ایک انڈر ٹیک کیا ہے, تو اس سے وہ میرا اندازہ ہے کہ وہ نہیں کریں گے.
اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی میں کوئی واضح فرق نہیں آئے گا اس واقعے کے بعد؟ جی,
میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی واضح کوئی فرق آئے گا, وہ حکمت عملی یا اسٹریٹجی جس کو ہم کہتے ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ وہ ان کے جو گولز ہیں, جو مقاصد وہ لے کے آئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بشار الاسد کو جو چیلنج ہے یا تھریٹ ہے وہ بنیادی طور پر اس داعش کے بڑے جانے سے ہے, تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو خطرہ ہے جب تک یہ چیلنج رہے گا تو رشین جو ہے وہ کچھ بھی کنکلوڈ کیے بغیر, کوئی بھی نتائج حاصل کیے بغیر سیریا نہیں جائیں گے, یہ میرا اندازہ ہے.
اچھا, ہم آتے ہیں اپنے مہمان کی طرف, ڈاکٹر طاہر کی طرف, لیکن اس وقت ہمیں ایک کال آئی ہے جھنگ پاکستان سے, الیاس بلوچ نے کال کیا ہے. جی جناب, کہیے.
جی جناب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی فلوج بات کر رہا ہوں, جان کے کور بات ہے.
جی جی کہیے
میڈم. آپ ہر روزانہ تمہارا پروگرام سنتا ہوں, بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں.
آپ ذرا اپنا ریڈیو ہلکا کر دیں.
ہمیں دعا کرنا, ہم لوگ چیئرمین کلیکشن رہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں.
اچھا آپ بتائیں ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت روس اور امریکہ یعنی ایک نقطے پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں آئسل کے خلاف, یہ جو اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے وینا میں, آپ کے خیال میں وہ اس نصب العین کی طرف بڑھے گی؟
جی, یہ دونوں جو ممالک ہیں ان کی کوشش تو الٹیمیٹلی جو آئسس کو نیوٹرلائز کرنا اور ان کو الیمینیٹ کرنا, ان کو ختم کرنے کی ہے, لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ان کو کیا کیا کرنا ہے, وہ جو راستے میں جو مشکلات ہیں یا ایک دوسرے کے لیے جو مشکلات یہ پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے مختلف تھیٹرز کے اوپر, اس میں سے وہ ایک دوسرے کو کس طرح سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں, اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کیا لین دین کر سکتے ہیں, اس کو دیکھنا ہوگا. آئسس کا کوئی بھی حمایتی نہیں ہے اس خطے میں. آئسس کو الٹیمیٹلی تو آخر میں تو آئسس کو ختم ہونا ہی ہے, یہ ایک شورش ہے, ایک پلوا ہے, اور انہوں نے تقریباً اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے. یہ ان کی ایک لحاظ سے ابھی تک ان کی قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہے, انہوں نے جو کچھ کیا وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے یا آئی ایس ایس کو ایک تحریک یا ایک ملک بنانے میں یا ایک ملک کو حفاظت میں رکھنے میں اور اس ملک کو قوموں کی برادری میں لے کے آنے اور
جی بڑا مشکل نظر آتا ہے. آپ لوگوں کی باتوں سے بہت سارے لوگوں نے کالز کرنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, لیکن چلتے ہیں ملتان جہاں سے لیاقت بلوچ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب مختصر.
جی
وعلیکم السلام.
میں پہلی بار شرکت کر رہا ہوں, مزدور آدمی ہوں, تو آپ کی باتیں سنتا ہوں بہت مزہ آتا ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اور محمد شفا, شکریہ شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور چترال سے کال کیا ہے محمد شفا نے. جی جناب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب یہ جو داعش کے اوپر لگایا ہے الزام, وہ تیار گرایا ہے, اس کا کوئی تحقیقات ہوا کہ نہیں؟ یہ بھی ایسا تو نہیں سینٹر کو اڑایا گیا, پھر اس کا الزام کابل سے لگایا گیا؟
بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا, بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے بشیر اچکزئی نے چمن سے. جی جناب.
جی میرا کہنا یہ ہے کہ پہلے طالبان کا ایک شورش تھی, بعد میں القاعدہ, ابھی آئی ایس ایس, اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اس کا تو سلسلہ میرے خیال میں وہ نظر نہیں آ رہا, یہ سلسلہ میرے خیال دراز ہوتا ہی چلا جائے گا, ساری زندگی اسی کے گزرے گا.
اچھا جی امداد چانڈیو, جانے سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے, اگر آپ مختصراً بتائیں کہ آئی ایس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں, ان کی وہ کتنا خطرناک ہے اس وقت باقی کی دنیا کے لیے؟
جی یہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ اس وقت ہماری جو یعنی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, اور یہ جو ہم پاکستان سمیت جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کو ابھی سے کچلنے کی جو ہے اگر کوشش نہ کی گئی اور مؤثر حکمت عملی اختیار نہ کی گئی, تو یہ جو کچھ ابھی ماڈریشن یا اعتدال کی باتیں ہو رہی ہیں یا کوئی بہتر ایک پرامن حالات میں ممالک کا جو یعنی رہن سہن ہے, اس تمام انتہا پسندانہ روش سے خطرہ ہے.
اچھا.
اور یہ بنیاد پرستی جو ہے وہ ان ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے, صرف سیریا کا ایشو نہیں ہے, سعودی عربیہ کا بھی یہ ایشو ہے, یہ یمن کا بھی مسئلہ ہے, یہ ہمارے پورے مسلم ورلڈ کے لیے کہ ہم ایک انتہا پسندانہ لائنز پر اگر گئے تو یہ جو جمہوریت ہے یا جو پیسفل کوئگزسٹنس کی جو فلسفی ہے.
جی 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 بالکل. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سیاسیات کے پروفیسر شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور میں امداد چانڈیو، اور ان کے ساتھ تھے یہاں شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس وقت پروگرام کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.